السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کی مشترکہ پیشکش، یہ ہے پروگرام صدائے جہاں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان،
اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نگہت امان کا بھی سلام قبول کیجیے۔ پروگرام صدائے جہاں کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے شو کو 102 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔
جی بالکل، ہم مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس شو میں، اور آج کے شو میں بھی ہمیشہ کی طرح آپ کی دلچسپی کے بہت سے مختلف موضوعات پر ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں۔ آج پروگرام میں آپ کیا کچھ سنیں گے اس کا ایک خلاصہ آپ کے لیے پہلے پیش کرتے چلیں، اور پہلے جناب نگہت امان ہمیں بتائیں گی کہ ریڈیو نیوز نیٹورک آج آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وائس آف امریکہ کی جانب سے آج کے شو میں آپ کیا سنیں گے۔ جی نگہت
جی بالکل جناب، ہم سٹارٹ کریں گے پاک افغان جوائنٹ اکنامک کمیشن کے 10th اجلاس کی تفصیلات سے، اور اس پر ہم سنائیں گے مبصرین کا تبصرہ۔ اس کے بعد آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ہم پاکستان کی سولو بائک رائڈر زینت عرفان سے، جنہوں نے موٹر سائیکل پر کشمیر کا اکیلے سفر کر کے ایک ریکارڈ بنایا ہے۔ وہ اپنے اس سفر کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ آپ جانیں گے انہی کی زبانی۔ صحت کے سیگمنٹ میں بات ہوگی ایک ایسے مسئلے کی جس سے تقریباً ہر دوسرا شخصی متاثر ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے بالوں کے گرنے اور گنجے پن کے حوالے سے، اور آخر میں آپ کو لے کر جائیں گے اس محفل میں جہاں ذکر ہو رہا ہے پاکستان کے نامور شاعر، ادیب اور مصنف احمد ندیم قاسمی کا۔ تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ۔ امید ہے آج کا شو آپ کو پسند آئے گا۔ فی الوقت ہم دوبارہ چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارہ زمان کے پاس، جو آپ کو بتائیں گے کہ وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔
بہت شکریہ نگت۔ ریڈیو نیوز نیٹورک کے ساتھ ساتھ آج وائس آف امریکہ واشنگٹن کے لائن اپ کا آغاز بھی افغانستان سے ہوگا، جہاں اس وقت امریکی اہلکار کابل کے ہوائی اڈے سے امریکی سفارت خانے تک 1.5 میل کا سفر گاڑی نہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کیسی ہے یہ آپ جان سکیں گے آج کے شو میں۔ پھر امریکہ میں آبادی کا تقریباً 25% جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتا ہے، تاہم قوانین میں اصلاحات کے نتیجے میں منشیات سے متعلق چھوٹے جرائم کی لمبی سزا کاٹنے والے ہزاروں لوگ ایک بار پھر کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک سابق قیدی سے جس نے 21 سال جیل میں گزارے، اور اس جج سے بھی جو اسے 30 سال کی قید کی سزا دینے پر مجبور تھا۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج بات ہوگی بیکٹیریا کے ذریعے کینسر کے علاج کی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے ایک ایسی خبر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو ویڈیو گیمز کے شوقین بچوں اور ان کے والدین دونوں کے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے، اور آخر میں آپ کو لے چلیں گے امریکہ میں داڑھی اور مونچھ رکھنے کے ایک مقابلے پر۔ تو جناب، جیسا کہ ہم نے کہا تھا، آپ کی دلچسپی کے بہت سے موضوعات پر ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں۔ شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی پہلی رپورٹ کی جانب، جو آپ کے لیے پیش کریں گی نگہت امان۔ جی نگہت
جی، بہت شکریہ سارا۔ رپورٹس کا آغاز کرتے ہیں۔ پاک افغان جوائنٹ اکنامک کمیشن کا 10th اجلاس 30 نومبر کو اسلام آباد میں ہوا، جس میں پاکستان اور افغانستان کے وزیر خزانہ نے اپنے وفود کے ہمراہ شرکت کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستانی وفد کی، اور وزیر خزانہ اقلیل احمد حکیمی نے افغان وفد کی قیادت کی۔ اجلاس میں دو طرفہ تجارتی تعلقات، ٹرانزٹ ٹریڈ، افغانستان کی تعمیر نو کے لیے پاکستانی گرانٹ منصوبوں پر نظر ثانی، افغان اداروں کی استطاعت کار بڑھانے، اور معاشی میدان میں دو طرفہ تعاون میں اضافے کے معاملات پر بات چیت ہوئی۔ اس اجلاس کی مزید تفصیلات اور اس میں کیے گئے فیصلوں پر مبصرین کا تبصرہ آئیے سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے فدا حسین سے۔
پاک افغان جوائنٹ اکنامک کمیشن کے اجلاس کے اختتام پر دونوں ملکوں کے سربراہوں نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کے بارے میں میڈیا کے نمائندوں کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے مشترکہ اقتصادی کمیشن اجلاس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں توانائی، تجارت، ریلوے اور سڑک منصوبوں سمیت اقتصادی تعاون بڑھانے کے متعدد موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب میں افغان وزیر خزانہ اقلیل احمد حکیمی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے وسطی ایشیا ریاستوں تک رسائی مانگی ہے، جبکہ ہم یعنی افغانستان نے بھارت سمیت جنوبی ایشیا تک رسائی کے لیے پاکستان سے راہداری کی سہولت مانگی ہے۔ پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس میں ہر رات خوزدار سے گوادر تک شاہراہ کا لنک بنانے پر بھی اتفاق ہوا ہے، جو کہ وسطی ایشیائی ریاستوں تک رسائی میں معاون ثابت ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اجلاس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی حجم 5 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ نیوز کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں اسحاق ڈار نے پاکستان اور افغانستان کے موجودہ تجارتی حجم کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔
ابھی جو حجم ہے وہ تو بالکل سیٹسفیکٹری نہیں ہے، 2 سے اوپر ہے، تقریباً 2.5 کے درمیان فلوٹ کرتا ہے، لیکن ہمیں $5 بلین کا ہم نے ہدف رکھا ہوا ہے، اور یہ December 17 کے اینڈ تک رکھا ہوا ہے، اور ان کے جب صدر صاحب تشریف لائے تھے اور جب پرائم منسٹر گئے تھے، دونوں موقع کے اوپر اس کا اعادہ کیا گیا، اس کو ریٹریٹ کیا گیا۔
دونوں ممالک کے رہنماؤں کی مشترکہ نیوز کانفرنس کے بعد ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے افغانستان کے ڈپٹی وزیر تجارت مزمل شنواری نے پاک افغان دو طرفہ تجارت کے فروغ میں حائل بڑی رکاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
ہمارا جو مین مسئلہ ہے، مین پرابلم ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ ہے کہ اگر ریلیشن ہمارا بہتر ہونا چاہیے تو ٹرانزٹ کی جو پرابلم ہے وہ سالو ہونا چاہیے. اگر ٹرانزٹ کا پرابلم سالو نہ ہو تو بائیلیٹرل ٹریڈ بھی زیادہ نہیں ہو سکتا. جو ٹرکس ہے وہ واگا تک بھی جا سکتے ہیں، کراچی تک بھی جا سکتے ہیں، پورٹ قاسم کے، لیکن ابھی تک گاڑیوں کو نہیں الاؤ نہیں کرتے کہ وہ پشاور سے آگے بڑھے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دوسری بات، اس میں جو دوسری آرٹیکل ہے جو اسکیننگ کی ہے، ایگزامینیشن کی ہے کراچی پورٹ، اور سارے بات وہاں پر رہتا ہے کہ 5% جو ہے بیس آن رسک اسسمنٹ مینجمنٹ سسٹم، لیکن وہاں پر 100% سکین ہوتا ہے. تو یہ مسائل ہے جو کریٹ کرتا ہے، اور کبھی کبھی ڈیلے آتے ہیں 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے. تو یہی مسئلے تھے جو ہمارے ٹریڈرز نے کہا کہ یہ ریلائبل سورس نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم دوسرے الٹرنیٹو کو ڈھونڈ لیں.
جبکہ ریڈیو نیوز نیٹورک سے ہی خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ گزشتہ سال کے اکنامک کمیشن اور افغان صدر اشرف غنی کے دورے پاکستان کے موقع پر ہونے والے بہت سے معاہدوں پر عمل درآمد ہو چکا ہے.
ہمارا پچھلے سال بھی اجلاس ہوا تھا اور صدر افغانستان بھی پاکستان آئے تھے، اس میں ہم نے قریباً 4 درجن سے زیادہ فیصلے کیے تھے، ان پہ بہت زیادہ پہ عمل ہو چکا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں جو معاشی اور جو ہماری ٹریڈ تجارت کے جو معاملات ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بڑھائیں.
پاکستان کے وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس معاملے پر اگلے سال افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مزید میٹنگ ہوگی.
ہماری میٹنگ الحمدللہ بڑی کامیاب تھی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایپٹ کا، آپ کو یاد ہوگا افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ کوآرڈینیشن کمیٹی ایک ہے جس کی 5 میٹنگ ہو چکی ہیں، یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کی 6ٹی میٹنگ جو ہے وہ کابل میں 16 مارچ میں کی جائے گی.
پاک افغان جوائنٹ اکنامک کمیشن کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر مبصرین کی آرا جاننے کے لیے جب ہم نے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر ایاز وزیر سے بات کی تو انہوں نے ان فیصلوں کو سراہتے ہوئے کہا،
کل کے ٹائم میں جبکہ ہمارے اور افغانستان کے تعلقات تھوڑے سے ذرا ٹیڑھے ہو گیا، حالانکہ بہت اچھے جا رہے تھے، بہرحال وہ گرمی جو اس میں تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی. تو اب یہ کمیشن کی میٹنگ سے میں سمجھتا ہوں وہ چیز دوبارہ ریوائیو کرنے کے، اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بڑھ جائے اور دونوں ایک دوسرے سے فائدہ لے لیں، پاکستان کو تاجکستان سے وہاں کے تھرو بجلی بھی مل جائے گی جو ہماری سخت ضرورت ہے، اور تجارت جو کہ غیر معروف راستے سے ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی شاید ہماری 2 بلین کی ٹریڈ ہے ابھی، اور انلیگل شاید 5 بلین سے بھی زیادہ ہے، تو اس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی قانونی شکل دے دے اور قانونی راستے قانونی طریقے سے ہمارا تجارت ایک دوسرے کے ساتھ بڑھے.
اسی طرح افغانستان کے سینئر صحافی غلام جیلانی زواق دونوں ممالک کی عوام کی بہتری کے لیے جوائنٹ اکنامک کمیشن میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کو ضروری قرار دیتے ہیں.
جہاں سب سے زیادہ شکایت یہ ہے کہ جو اپتا کے مطابق جو معاہدہ ہوا تھا اور جو باتیں مانی گئی تھی اس پر دوسری سے عمل درآمد نہیں ہوتا. افغانستان کو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے اگر ٹریڈ بڑھتا ہے اور ٹرانزٹ بڑھتا ہے تو ٹرانزٹ کے بعد میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اس میں بہت. یہاں کا جو بزنس مین ہے اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں افغانستان پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ راستہ کھل جائے گا تو اور یہ سہولتیں مل جائیں تو کم از کم دکھنا ہو جائے گا.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فدا حسین.
ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ ہم نے سنی، اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ وائس آف امریکہ کی جانب سے بھی آج کے شو کی پہلی رپورٹ افغانستان سے متعلق ہی ہے. گزشتہ ہفتے افغان طالبان نے شیر محمد عباس استانکزئی کو قطر میں اپنے سیاسی دفتر کا نیا سربراہ مقرر کیا. یہ دفتر دارالحکومت دوحہ میں 2013 میں کھولا گیا تھا، لیکن تب سے اب تک افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کا عمل مختلف وجوہات کی بنا پر سست روی کا شکار رہا ہے. رواں سال جولائی میں طالبان کے نمائندوں نے پہلی بار براہ راست افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کی تھی، لیکن مذاکرات کے دوسرے دور سے عین قبل طالبان تحریک کے سربراہ ملا عمر کی ہلاکت کی اطلاعات ذرائع ابلاغ میں آنے کے بعد مذاکرات کو معطل کر دیا گیا تھا. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے حالیہ بیان میں ایک مرتبہ پھر یہ موقف دہرایا کہ افغانستان میں امن کی جانب پیش رفت غیر ملکی فوجی دستوں کی موجودگی کی وجہ سے نہیں ہو رہی. دوسری جانب پچھلے چند ماہ کے دوران ملک کے شمالی حصوں میں طالبان کے حملوں میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور انہیں کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا موقع بھی ملا. سیکیورٹی کی ایسی صورتحال افغان اور امریکی حکومت اور ان کے سیکیورٹی اداروں پر کتنا دباؤ ڈال رہی ہے، آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر سے.
طالبان باغی افغان سیکورٹی فورسز پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور عارضی طور پر علاقے بھی قبضے میں لے لیتے ہیں، خصوصاً شمالی افغانستان میں جہاں موسم سرما روایتی طور پر لڑائی میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ستمبر میں اہم شہر قندوز پر مختصر عرصے کے لیے قبضے کے بعد باغیوں نے شمالی افغانستان میں اپنی سرگرمیاں پھیلا دی ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی کہتے ہیں کہ افغان فورسز نے باغیوں کو نکال باہر کرنے اور بہتر نتائج دینے کے وعدے کے ساتھ ایک آپریشن کا آغاز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے باغیوں کو یاؤگان ضلع سے نکال دینے اور دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا عزم کیا ہے تاکہ شمال میں طالبان کے حملے روکے جا سکیں۔ ٹیڈ کیلہن سیکیورٹی کے ایک مغربی ماہر ہیں اور شمالی افغانستان میں کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سال طالبان نے جو پیش قدمی کی ہے، اگرچہ مختصر وقت کے لیے ہی صحیح، مگر اس سے عسکریت پسندوں کو ہتھیار حاصل کرنے اور مزید لوگ بھرتی کرنے میں مدد ملی ہے اور افغان سیکیورٹی فورسز پر دباؤ بڑھا ہے۔
We're seeing things well outside of the seasonal norms, even worse than last year, which had been compared to previous years was identified as
موسم کے تحت روایتی واقعات سے ہٹ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سال گزشتہ برس سے بھی برا رہا، جبکہ گزشتہ برس کو اس سے پہلے برسوں کے مقابلے میں طالبان کی پورے موسم سرما میں ہونے والی سرگرمیوں کی نسبت غیر معمولی خیال کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ موجودہ رجحان کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اب تک جو ہوا ہے وہ پہلے سے زیادہ خون ریز اور تشدد آمیز ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی کہتے ہیں کہ پوست کی پیداوار کے بڑے جنوبی صوبے ہیلمند سمیت دیگر علاقوں سے بھی باغیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے سیکیورٹی آپریشنز کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تاوان کے لیے اغوا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی حکومت مخالف مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض سیاسی مخالفین نے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ بعض قانون سازوں نے ممتاز عمائدین کا جرگہ بلانے کے لیے بھی کہا ہے تاکہ حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ تاہم موجودہ حالات میں اس مطالبے کو غیر ملکی حمایت حاصل ہونا ممکن نہیں۔ نیٹو قیادت میں ریزولوٹ سپورٹ نامی تربیتی اور امدادی مشن کے امریکی کمانڈر جنرل جان کیمبل نے گزشتہ ماہ کانگریس کی ایک کمیٹی کے سامنے ایک بیان میں بھی غنی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا تھا۔ کابل میں بڑھتے ہوئے عدم تحفظ نے غیر ملکی سفارتکاروں اور فوجی مشنز کے ساتھ ساتھ امدادی کارکنوں کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ کابل کے محفوظ علاقوں کے درمیان آتے جاتے ہوئے بھی زیادہ سے زیادہ محتاط رہیں۔ واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے افغانستان میں تعمیر نو کے لیے خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل جان سوپکو نے، جو مسلسل افغانستان کا سفر کرتے ہیں، اس بات کی تصدیق کی تھی کہ امریکی سفارتی عملے کو سڑک پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے انہیں ہیلی کاپٹرز پر انحصار کرنے کا حکم ہے۔
When I go to Afghanistan, I fly into the international airport. It is 1.5 miles away from the embassy.
میں جب افغانستان جاتا ہوں تو ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اترتا ہوں جو افغانستان میں امریکی سفارت خانے سے 1.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں 1.5 میل کے لیے بھی کار میں سفر نہیں کر سکتا، 1.5 میل کے لیے بھی مجھے ہیلی کاپٹر استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ایسا فروری کے مہینے سے ہو رہا ہے۔ سوپ کو کہتے ہیں کہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اپنی کوششوں کے باوجود افغان حکومت سیکیورٹی کے ماہرین کے اطمینان کے مطابق ایئرپورٹ سے سفارت خانے تک 1.5 میل کے فاصلے کے لیے بھی حفاظت مہیا نہیں کر سکتی۔ اکتوبر کے مہینے میں زمین پر اترتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اتحاد کے 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 2 امریکی شامل تھے اور 5 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ سوپکو کہتے ہیں سیکیورٹی خدشات کے باعث 3 سال پہلے کی نسبت وہ افغانستان کے بہت کم علاقوں میں جا سکتے ہیں۔ گزشتہ 1 عشرے کے دوران امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو پر 110 ارب ڈالر صرف کیے ہیں۔ سوپکو کے ادارے کو تعمیر نو کے منصوبوں کی پرکھ کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، وائس آف امریکہ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ یہاں پر پروگرام کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں پروگرام سدائے جہاں, اور اس حصے میں کچھ بات ہوگی امریکہ کی. امریکہ کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں آبادی کے لحاظ سے جیل میں قید افراد کا تناسب بہت زیادہ ہے. ملک کی تقریباً 25% آبادی چھوٹے بڑے جرائم کے نتیجے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہ رہی ہے. ان میں ہزاروں ایسے افراد بھی ہیں جنہیں منشیات رکھنے کے جرم میں سزا ہوئی, جبکہ وہ آدھی مجرم نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے کسی طرح کی خطرناک سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا. امریکہ کی جیلوں سے قیدیوں کا بوجھ کچھ کم ہو سکے, اس کے لیے اوباما انتظامیہ نے گزشتہ سال نئی اصلاحات متعارف کروائیں, جن کے تحت منشیات رکھنے کے جرم میں قید 6,000 افراد نومبر میں رہا کیے گئے ہیں, جبکہ اگلے ایک سال کے دوران ایسے مزید 8,500 قیدی ججوں کی اجازت سے رہا ہو جائیں گے. اگرچہ رہا ہونے والوں میں سے کئی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزار چکے ہیں, تاہم امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بیشتر قیدیوں کی سزا سے اوسطاً 2 سال کم ہو رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے انجم ہیرل گل ہمیں ملوا رہے ہیں حال ہی میں رہا ہونے والی ایک خاتون قیدی اور اسے سزا دینے والے جج سے.
باربرا سکریونر ابھی صبح 5 بجے اٹھتی ہیں. یہ ان کے لیے غور و فکر کا وقت ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا. آج کل وہ اپنے دوہتے کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہیں. باربرا منشیات کے ایک مقدمے میں 21 سال کی جیل کاٹ کر آئی ہیں. ان کی بیٹی اور دوہتا انہیں جیل میں ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. باربرا کو اسی سال رہائی نصیب ہوئی تھی جب صدر اوباما نے ان کی سزا میں کمی کی تھی. باربرا کہتی ہیں,
Remember that you have the capacity to make good choices.
یاد رکھیں کہ آپ کے اندر اچھی باتیں منتخب کرنے کی اہلیت موجود ہے. صدر اوباما کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کی وجہ سے 6,000 مزید قیدیوں کو ان کی مدت صدارت ختم ہونے سے پہلے رہائی نصیب ہوگی. جج اینسر ہیگرٹی نے باربرا کو 30 سال قید کی سزا سنائی تھی. وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں. جج صاحب کہتے ہیں کہ وہ باربرا کی سزا میں کمی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت کم سے کم سزا دینا لازم تھا. جج اینسر کہتے ہیں, عمومی خیال یہ تھا کہ ملک بھر میں ایک جیسی سزائیں دی جائیں, اور اسی لیے انہوں نے کم سے کم لازمی سزا دینے کا قانون نافذ کیا تھا. لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ ان میں سے کچھ سزائیں یقیناً سخت تھیں. ہم نے باربرا سے کہا کہ وہ ہمیں اس جگہ لے کر جائیں جہاں قید ہونے سے پہلے وہ اپنی بچی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں. وہ ہمیں اس جگہ لے کر گئیں اور بتایا کہ میں یہاں آئی تھی کہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکوں, لیکن پھر سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اب ان کے پاس ایک نئی زندگی شروع کرنے کا ایک نیا موقع ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی رپورٹ آپ نے سنی, اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی محکمہ انصاف نے سرکاری وکلا کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ منشیات رکھنے کے جرم میں کسی ایسے فرد کو جیل نہ بھیجیں جو آدھی مجرم نہیں اور نہ ہی جرائم پیشہ گروہ کا رکن ہے. تو جناب, یہ تو تھی کچھ بات امریکہ کے حوالے سے. اب ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں اسلام آباد اور سنتے ہیں کہ نگت امان اس وقت ہمیں کس سے ملوانے لگی ہیں. جی نگت.
جی بہت شکریہ سارا. بالکل, آج آپ کی ہم ملاقات کروانے جا رہے ہیں پاکستان کی پہلی سولو بائک رائڈر سے. ویسے تو دنیا کے بہت سے ممالک میں خواتین یا لڑکیوں کا بائک یعنی موٹر سائیکل چلانا کوئی غیر معمولی بات نہیں, لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ عام نہیں ہے. لیکن تھوڑا بہت اس طرف اب رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور خواتین بائک چلا رہی ہیں. آج جس لڑکی سے آپ کی ہم ملاقات کروانے جا رہے ہیں, ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اکیلے بائک پر کشمیر کا سفر کر کے ایک ریکارڈ بنایا ہے. 20 سالہ زینت عرفان کا تعلق لاہور سے ہے, اور انہوں نے اپنے سفر کا آغاز بھی لاہور سے کیا, اور 6 دنوں میں اپنا کشمیر کا سفر مکمل کر کے وہ لاہور دوبارہ پہنچی. زینت کو موٹر سائیکل چلانے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور ان کے سفر کے بارے میں ان سے گفتگو کی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی نمائندہ مہک جعفری نے. آئیے سنتے ہیں.
پہلے تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ آپ کو بائک چلانے کا یا موٹر سائیکل چلانے کا شوق کیسے ہوا؟
یہ شوق میرا ایکچولی ہوا تھا میرے ابو کی طرف سے. جب میں چھوٹی تھی تو تب میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ابو ایک جانا چاہتے تھے ورلڈ ٹور پہ بائک پہ, لیکن کیونکہ وہ آرمی میں تھے ان کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں مل پایا کہ وہ اپنے پیشن کو فالو کر سکے. اینڈ پھر ان کی اتنی جلدی ڈیتھ ہو گئی کہ آدھی سے زیادہ ڈریمس ان کی رہ گئی تھی. تو انہوں نے کہا, جب میں 12 سال کی تھی تو میں نے اسے ذکر کیا اس بات کا دوبارہ سے خود یہ آئیڈیا انسٹنٹ کیا میرے دماغ میں کہ آپ جا سکتے ہو نا ان کی جگہ پہ. آئی اسٹارٹڈ رائڈنگ, آئی اسٹارٹ کالونی میں تھوڑا سا میں نے اسٹارٹ کر دیا رائڈنگ, اور پھر اس کے بعد میں نے باہر نکلنا شروع کیا یونیورسٹی کا. پھر یہ چھوٹی چھوٹی ٹرپس بڑی بڑی ٹرپس بن گئی. پھر میں نے کشمیر چلی گئی. وہ کشمیر کا ٹرپ اتنا اچھا رہا تھا کہ لوگوں کو پتا چلا کہ لڑکیاں بھی موٹر سائیکل چلا سکتی ہیں, لانگ ڈسٹینس جرنیز ان پاکستان کر سکتی ہیں. ایسے میرا سفر شروع ہوا تھا.
تو زینت عرفان کا جو 6 روزہ سفر تھا ناردرن ایریاز کا, وہ کیسا رہا اور اس میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟
سفر بہت اچھا تھا, مطلب میری ایکسپیکٹیشن سے بھی اتنا اچھا تھا. کشمیری جنت عظیم کہتے ہیں لوگ, اور اس کے بارے میں سنتی تھی تب مجھے پتا نہیں تھا لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں, وائی ڈو دے سے. لیکن جب میں وہاں گئی ہوں تب جا کے مجھے پتا چلا کہ اتنی زیادہ اس کی سینک بیوٹی تھی, لینڈ اسکیپ بیوٹی تھی. سرپرائزنگلی جب بھی ان سے کوئی پوچھتا ہے کیا مشکلات رہی ہے, تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کوئی مشکل نہیں تھی. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ اتنے کوآپریٹو تھے.
تو اس سارے سفر میں آپ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھیں یا اس کو دوسروں تک پہنچائیں؟
انیشلی تو میں اپنے ہی پیشن کے نکلی تھی, بٹ دین جب میں نے اپنا پیج کھولا پھر میں نے سوچا کہ یہ جب لوگوں کے اتنا اچھا ریسپانس آ رہا ہے, لوگ جانا چاہتے ہیں اسپیشلی فارنرز, اینڈ اس پیج کے تھرو مجھے نظر آ رہا تھا کہ انڈیا سے لوگ اور یورپ سے اور امریکہ سے پاکستان کا پورا امیج چینج ہو رہا ہے, ٹرانسفارم ہو رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی لڑکیاں جا سکتی ہیں باہر. ان کو لگتا تھا کہ پاکستانی لڑکیاں صرف اندر رہتی ہیں اور صرف برقعے میں رہتی ہیں, لیکن اب وہ باہر جا سکتی ہیں. اس لیے پھر میرا یہ ایک دوسرا ایم ہو گیا.
تو زینت, آپ کے سارے شوق میں کیا آپ کی پڑھائی متاثر ہوئی کبھی؟
نہیں, کبھی بھی نہیں ہوئی. آئی میک شور کہ نہ ہو, میں ہمیشہ تک جاتی ہوں جب میری ہالیڈیز ہوں. اس لیے موسٹلی جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ زیادہ سفر کیوں نہیں کر پا رہی, تو وہ اس کی ریزن یہ ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی کی جو ویکیشن جو صرف 2 منتھس کی ہوتی ہیں, ان 2 منتھس میں میں جاتی ہوں. لائک اگر میں نے کہیں جانا ہو یا اگر کبھی ونٹرز میں ویکیشن آئیں, ہالیڈیز آئیں, تب میں تب جاتی ہوں. لیکن ان بٹوین اسٹڈیز تو میں کبھی نہیں جاتی, اس لیے وہ پھر مجھے کبھی ایسوسیشن میں فیس آیا. اینڈ آئی میک شور ٹو بیلنس بوتھ آف دیز تھنگز.
صحیح. تو زینت, آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گی جو جانا چاہتے ہیں ایسے ٹورز پر, وہ کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں اپنے ٹائم کو اور اپنی پڑھائی کو خاص طور پر؟
دیکھیں, آپ کی ڈیورنگ یور اسٹڈی, مطلب ڈیورنگ کیریئر یا ڈیورنگ یور, آپ خود ٹائم نکال سکتے ہو. اگر آپ فیل ہو رہے ہیں کہ آپ فری ہو, آپ اس فریڈم کو یوز کر سکتے ہو فور ٹریولنگ, چاہے وہ 1 دن کا ٹرپ ہو یا 2 دن کا ٹرپ ہو, لیکن آپ جاؤ باہر. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو پورا ایک گیوز ایکسپوجر آپ کے دماغ کو, اسپیشلی جس ینگ اسٹوڈینٹس ہیں ان کو ایکسپوجر دیتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں جو آپ کی سچویشن ہے لائف کی, ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میں اسپیشلی گرلز کو یہ کہوں گی کہ موسٹلی جو لڑکیاں ہیں وہ ہمیشہ ایک سوسائٹی کی سیٹ اسٹینڈرڈ ہیں, اس کے تھرو چلتی ہیں کہ ہم لوگ ان کو 24 تک شادی کر لینی ہے, پھر بچے, پھر بس ختم, ہم لوگ زندگی بس ہمارے ہسبینڈ سے ہوں گی. ان چیزوں کے پیچھے وہ اپنی پیشن, ان کے کیریئر انہیں اگر کرنا ہوتا نہیں کر پاتی, تو وہ پیشن کو بھی نہیں فالو کر پاتی. تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سب چیز کو اپنی بیلنس میں رکھو گے, لائک یو کین ڈو اٹ. کبھی اپنی جینڈر سے ایک ریسٹرکشن نہ سیکھے, دے شوڈ ناٹ بی اسکیئرڈ. اگر وہ رائڈنگ کرنا چاہ رہی ہے, اگر آ کے رائڈنگ کریں آگے, اینڈ میں بس رکھوں گی دیٹ یو جسٹ فالو دیٹ ڈریم.
جی, ریڈیو نیوز نیٹورک نے آپ کی ملاقات کروائی پاکستان کی پہلی سولو بائک رائڈر زینت عرفان سے. ہمارے سامعین کو یاد ہوگا, ہم نے اپنے گزشتہ ایک پروگرام میں 2 خواتین سے ملاقات کروائی تھی جنہوں نے سائیکل پر گلگت بلتستان کا سفر کر کے ایک پاکستان کی سطح پر ریکارڈ بنایا تھا. تو ہماری اسی طرح کوششیں, سارا آپ بھی جانتی ہیں, پاکستان میں ایسی خواتین یا ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو کچھ نہ کچھ منفرد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اپنے پروگرام میں ان لوگوں کی آواز ضرور شامل کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے.
بالکل, اور اس کے ذریعے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ جو شوق اگر آپ کے دل میں ہے, اگر کوئی چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, تو نہ تو اس کو کرنے کے لیے کسی خاص عمر کا انتظار کرنا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ وسائل کا انتظار کرنا چاہیے. آپ ملے ان خواتین سے اور آپ نے دیکھا کہ کم ریسورسز کے ساتھ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ان کا نام بہت عرصے تک یاد کیا جائے گا. تو جناب, یہاں پہ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, لیکن بریک کے بعد آ رہا ہے آپ کی صحت سے متعلق ہمارا ریگولر سیگمنٹ. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا.
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. خط لکھنے کے لیے پتا ہے, پروگرام صدائے جہاں, PO Box No. 1399, اسلام آباد.
پروگرام صدائے جہاں میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان, اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دے رہی ہیں سارا زمان. جیسا کہ سارا نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ صحت کا اب آ چکا ہے, کیونکہ پسندیدہ میں نے اس لیے کہا کہ جب ہم نے بہت سارے لوگوں سے ان کا فیڈ بیک لیا تھا پروگرام کے حوالے سے تو سب نے تقریباً صحت کے سیگمنٹ کو زیادہ پسند کیا تھا. تو آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ, اور اس میں آپ کو معلومات ملتی ہیں آپ کی صحت کے متعلق. تو پہلی رپورٹ کے لیے اس وقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا کے پاس, جو آپ کے لیے لے کر آ رہی ہیں اس ہفتے کی صحت کی پہلی رپورٹ.
بہت شکریہ نگت. صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم سامعین کے لیے لے کر آئے ہیں بیکٹیریا کے ذریعے کینسر کا علاج کرنے کی کوششوں پر ایک رپورٹ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیکٹیریا تو خود بیماریوں کا سبب ہوتا ہے, تو جواب یہ ہے کہ سب بیکٹیریا برابر نہیں ہوتے. تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
ایک مرتبہ بچپن میں ایک مضمون پڑھا تھا کہ بیکٹیریا صرف بیمار ہی نہیں کرتے بلکہ مفید بھی ہوتے ہیں, اور اس کی مثال دی گئی تھی کہ جیسے دہی, دودھ کو دہی بھی بیکٹیریا ہی بناتے ہیں, مگر یہ مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں اور انہیں پرو بایوٹکس بھی کہا جاتا ہے. سائنسدانوں نے ایک نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ انسانی آنت میں کچھ ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کینسر کے علاج میں کارگر ہو سکتے ہیں. سائنسدانوں نے اس کا استعمال ایسے چوہوں پر کیا جنہیں جلد کا کینسر تھا, اور انکشاف یہ ہوا کہ ان مائکرو بایوٹا کی وجہ سے کیمو تھراپی ڈرامائی طور پر مؤثر ثابت ہوئی. انسانی آنت میں کھربوں کی تعداد میں یہ بیکٹیریا یا مائکروبز پائے جاتے ہیں جو صرف خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں, اور اس ایک خلیے والے بیکٹیریا کی تعداد انسان کے پورے جسم میں موجود خلیوں سے اندازاً 10 گنا زیادہ ہوتی ہے. ان میں سے بیشتر کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. جریدے سائنس کے تحت ایک حالیہ مطالعے میں بڑے وثوق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے بعض کینسر کے علاج میں مؤثر ہو سکتے ہیں. چوہوں پر تحقیق کرنے والے آنکولوجسٹ ٹام گایا فسکی اور ان کے ساتھیوں نے یونیورسٹی آف شکاگو میں دیکھا کہ چوہوں کی آنت میں پائے جانے والے مائکرو بایوٹا نے جلد کے مہلک کینسر میلانوما کے خلاف کافی مدافعت پیدا کی. جب انہیں کیمو تھراپی کی دوا PD-L1 دی گئی تو ان کے ٹیومر کافی کم ہو گئے اور تقریباً غائب ہی ہو گئے. گایا فسکی کہتے ہیں,
ہمارے پاس
اب ایسے مریض ہیں جن کے ٹیومر مکمل طور پر ختم ہو گئے اور اب کئی برسوں سے کافی مستحکم ہیں. چنانچہ یہ مریضوں کی ایک بہت کم تعداد ہے, اور اب اگر ہم اس قوت مدافعت میں اضافے کے تمام گر جان لیں تو ہو سکتا ہے ہم ایسے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کر سکیں جو اپنی ٹیومر کے خلاف مؤثر علاج حاصل کر لیں. اس بیکٹیریا پر تحقیق جاری ہے, اور گایا فسکی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ مرکبات ایسے تیار کر لیے جائیں جو پھیپھڑوں اور گردن کے کینسر کے علاج میں مؤثر ثابت ہو سکیں. قوت مدافعت میں اضافے کی دوائیں بے حد مہنگی ہوتی ہیں, لیکن گایا فسکی کہتے ہیں نئی تحقیق کی مدد سے یہ دوائیں بہت کم قیمت میں دستیاب ہو سکتی ہیں.
And maybe more exportable to developing countries.
ہو سکتا ہے ترقی پذیر ملکوں کے لیے ان کی برآمد میں اضافہ ہو. آپ یہ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بعض دوائیں تو ابھی کچھ عرصے تک ترقی پذیر ملکوں کو دستیاب نہیں ہو سکیں گی, مگر پرو بایوٹک کی طرز کی کوئی دوا سستی بھی ہوگی اور عام دستیاب بھی. اگرچہ بعض پرو بایوٹکس اب بھی مارکیٹ میں موجود ہیں, مگر گایا فسکی ان کے استعمال سے خبردار کرتے ہیں کہ یہ قوت مدافعت کو کمزور کرنے اور کینسر میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, رپورٹ آپ نے سنی, اور یہاں پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی نگت کہ ایک تو جلد کا کینسر دنیا میں سب سے زیادہ عام کینسرز میں شمار کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے اس سے کم از کم بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز یہ تجویز دیتے ہیں کہ آپ سن بلاک ضرور استعمال کریں, اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا رنگ گورا رہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سورج کی جو خطرناک شعائیں ہیں ان سے تحفظ مل سکے. تو کوشش کریں کہ جب آپ باہر جائیں, چاہے سردیوں میں چاہے گرمیوں میں, اگر سورج نکلا ہوا ہے تو سن بلاک ضرور استعمال کریں اور اپنی سکن کو پروٹیکٹ کریں. اور ایک اور چیز جس سے یہاں پہ ڈاکٹرز خاص طور پہ منع کرتے ہیں اب, وہ ہے جلد پہ مختلف طرح کے کیمیکلز کا استعمال. اور وہ بھی نگت ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ رنگ گورا کرنے کے لیے طرح طرح کی کیمیکل سے بھری ہوئی کریمز لگاتے ہیں چہرے پہ, اور اس سے جلد جو ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے اور اس کی جو قوت مدافعت ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی تدابیر ہیں جن کو اگر اپنایا جائے تو آپ کی اسکن ہیلدی رہ سکتی ہے اور کسی قسم کی خطرناک بیماری کا امکان کسی حد تک کم ضرور ہو سکتا ہے.
اب ہم ایک ایسے مسئلے کی بات کریں گے جس سے تقریباً ہر دوسرا شخص ہی متاثر ہے. جی ہاں, ہم بات کریں گے بالوں کے گرنے اور گنجے پن کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے سارا, میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, آپ بتائیں آپ کو بالوں کے کوئی مسئلے درپیش ہیں؟
اوف, آپ نے کہا نا ہر دوسرا شخص متاثر ہے, میرا تو خیال ہے ہر پہلا شخص بھی اس سے متاثر ہے. میں خود اس سے اب متاثر ہو رہی ہوں, اور یہ سال پہلا ہے جب میں نے باقاعدہ فیل کیا ہے کہ میرے بال زیادہ گر رہے ہیں اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید نئے بال بھی نہیں آ رہے. اور میں نے نہ صرف ڈاکٹر سے بات کی بلکہ بالوں کی جو گروتھ کا سائیکل ہے اس کے بارے میں بھی بہت پڑھا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو رپورٹ کے بعد بتاؤں گی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ سن سکیں کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں.
جی بالکل, ہم ڈاکٹرز کی بات بھی آپ کو سنوائیں گے. ڈاکٹر سے پہلے میں تھوڑا یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں اکثر میں نے خود بھی دیکھا ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہر جو نوجوان لڑکا لڑکی ہے ان کو یہ پرابلم درپیش ہے. اس کی کیا ریزنز ہیں کہ بال کیوں گرتے ہیں اور کس طرح تھوڑا بہت ان کو بچایا جا سکتا ہے گرنے سے, اس کے حوالے سے ایک پیش کر رہی ہیں رپورٹ ریڈیو نیوز نیٹورک کی رابعہ گلفام, آئیے سنتے ہیں.
بالوں کا گرنا یا گنجاپن بڑے عمر کے افراد کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں بھی عام ہے. کم عمری میں بال گرنا اور سفید ہونا معمول بنتا جا رہا ہے, وہیں نوجوانوں میں بھی گنجاپن پریشان کن ہے. گنجے پن کی وجوہات کیا ہیں؟ اس حوالے سے پولی کلینک اسپتال اسلام آباد میں سربراہ امراض جلد ڈاکٹر شیری انصاری نے بتایا.
گنجاپن جو ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں, جیسے کہ انفیکشنز ہیں جس میں فنگل انفیکشن یا پھپھوندی کی انفیکشن جو ہے وہ بہت کامن بھی ہے ہمارے ملک میں, زیادہ بچوں میں یہ دیکھی جاتی ہے. مگر یہ بھی اٹ کین لیڈ ٹو جس کو ہم کہتے ہیں سیکاٹریشل ایلوپیشیا, یا ایسا گنجاپن علاج بعد میں جس میں بال نہ نکلیں, تو اس لیے اس کو وقت پہ پکڑنا امپورٹنٹ ہے. پھر بیکٹیریل انفیکشنز ہیں. بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ڈینڈرف یا سیبوریک ڈرمیٹائٹس جس کو ہم کہتے ہیں, یا خشکی, جو سکری خشکی عام زبان میں لوگ سمجھتے ہیں, کی وجہ سے ہیئر لاس یا بال بھی کافی تیزی سے گرتے ہیں. نیچرل ہمارے جسم میں ریزیڈنٹ بیکٹیریا پٹائروسپورم اوویل کے نام سے پاپولیشن جس بہت کا نمبر بڑھ جاتا ہے.
خواتین میں بال گرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر شیری کا کہنا ہے.
خواتین میں تو جنرلائزڈ ہیئر لاس جو ہے وہ انیمیا ہمارے ملک میں بہت سب سے امپورٹنٹ کاز ہے, اور انیمیا یا تھائرائڈ کی جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے بھی بال گر جاتے ہیں. جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہارمونل کازز ہیں, یا جس کو ہم اینڈروجینک ایلوپیشیا کہتے ہیں. اس میں جو ہے اسکن کے لیول پر میل ہارمونز یا ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہیئر لاس, جو کہ عام طور پہ مردوں میں بھی دیکھا جاتا ہے اور خواتین میں بھی ایز دے گرو آن ان ایئرز, ایلڈرلی جو خواتین ہیں ذرا زیادہ عمر کی یا دیر عمر کی, ان میں کافی زیادہ ہیئر لاس یا گنجاپن ایک طرح سے کیلپ بیچ میں سے نظر آنے لگتی ہے.
ڈاکٹر شیری انصاری کا کہنا ہے کہ آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں بالوں پر مختلف کیمیکلز اور جیلز کا استعمال کرتے ہیں جس کے باعث بال گرنا عام ہو رہا ہے.
اتنے ینگ بچے آ رہے ہیں, لڑکیاں بھی اور بچیاں بھی اور لڑکے بھی, جو کہ بہت زیادہ یہ جیلز اور آئی ڈونٹ نو کیا کیا استعمال کرتے ہیں, مگر یہ کیمیکلز جو ہیں یہ بالوں ہماری سکیلپ کا جو ہے وہ پی ایچ چینج کر دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بال ہیلدی نہیں رہتے. کیونکہ اتنی ایک تو بلو ڈرائی اور آئرننگ یہ بالوں کے ٹیکسچر یا اس کی اوپر کی شیت کو ہی ڈسٹروائے کر دیتا ہے. تو جب آپ اتنا گرم ٹھنڈا بالوں کو کریں گے یا پھر اتنے مختلف طرح کے بے تجربات کریں گے, تو بہت ہی کامن ہے بہت چھوٹی عمر میں کافی زیادہ ہیئر لاس آج کل ہو رہا ہے.
کیا پانی اور موسمیاتی تبدیلی بھی گنجے پن کا سبب بن رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر شیری کا کہنا ہے.
پانی جو ہے اس میں تو یہ تو ڈاکیومینٹڈ ہے کہ جو ہارڈ واٹر جس کو کہتے ہیں, جس میں معدنیات بہت زیادہ شامل ہوں, وہ بالوں کو ڈیمیج کرتا ہے یا بالوں کے لیے بھی سخت ہوتا ہے. تو اس کے لیے واٹر سافٹنر نے ٹینکی میں ایڈ کرنا چاہیے تاکہ بالوں کے اوپر ذرا پانی جو ہے وہ اتنا ڈیمیج نہ کرے. جو بہت ہارش یا تیز دھوپ یا گرمی کا موسم ہے وہ بالوں کے لیے نقصان دہ, اس میں بالوں کو پروٹیکٹ کر کے رکھیں, جس طرح کی سکن کے لیے بھی نقصان دہ, لیکن بالوں کو کور کر لیں. بال اپنا کلر بھی کھو سکتے ہیں, بلیچ ہو جاتے ہیں.
ڈاکٹر شیری نے بتایا کہ جسم میں ہارمونز کے غیر متوازن ہونے سے جہاں دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں وہیں بالوں کا گرنا بھی شامل ہے۔
اگر کھانے کی زیادتی سے اوور ویٹ جو لوگ ہیں ان میں اکثر ہارمونل ڈس بیلنس ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بالوں کو نقصان ہوتا ہے، بلکہ کئی ڈیفیشنسیز میں، وائٹمن بی کی ڈیفیشنسی میں اور آئرن کی ڈیفیشنسی میں خاص کر کے بال بہت تیزی سے گر سکتے ہیں۔ اور پریکاشنز میں تو یہی ہے کہ باقی جو ہے اپنی غذا کو متوازن رکھیں، اپنے
ڈاکٹر شیری کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے بال تیزی سے گر رہے ہیں تو احتیاطاً ٹیسٹ کروا لیں۔
بلڈ کمپلیٹ پکچر اور تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ یا تھائرائڈ کے لیے اس کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کا علاج یقیناً ممکن ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی دوائیں ہیں لگانے کی، لوکل لگانے کی، منوکسیڈل وغیرہ ہے بہت عرصے سے یوز میں ہے، اور کھانے کی بھی ہیں فینسٹرائڈ وغیرہ گولیاں ہیں، مگر اس کے اپنے بھی مسائل یا سائڈ افیکٹ ظاہر ہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ الٹیمیٹ تو ہم پہنچ جاتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ پہ۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گنجاپن عموماً موروثی ہوتا ہے، تاہم بر وقت احتیاط سے بالوں کا گرنا روکا جا سکتا ہے۔ پروگرام سدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام۔
جی، رپورٹ ہم نے سنی ریڈیو نیوز نیٹورک کی بالوں کے گرنے کے حوالے سے، اور نگت بہت ہی معلوماتی رپورٹ تھی اور میں نے بھی بہت کچھ سیکھا اس رپورٹ سے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ جو مسئلے میرے بالوں کے ہیں ان کے بارے میں مجھے مزید معلومات اس رپورٹ میں ملی۔ یہاں پہ میں ایک چیز یہ بھی بتانا چاہوں گی سامعین کو کہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بالوں کو بہت زیادہ ہیٹ دینے سے، ان کو اسٹریٹ کرنے سے یا کرل کرنے سے بال کمزور ہوتا ہے، تو یہاں امریکہ میں ان دنوں دو یونیورسٹی پروفیسرز ہیں خواتین جو اس معاملے پہ ریسرچ کر رہی ہیں کہ کس درجہ حرارت تک بالوں کو ہیٹ دی جا سکتی ہے جس سے کہ وہ خراب نہ ہوں، کیونکہ بال کیراٹن نامی ایک پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اور جب ہم بہت زیادہ ہیٹ دیتے ہیں بالوں کو تو وہ پروٹین ڈیمیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے بال بھی ڈیمیج ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ڈاکٹرز یہ نہیں، وہ سائنسدان جو ہیں یہ نہیں پتہ لگا سکیں کہ ایگزیکٹلی کیا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، لیکن وہ اس پہ کام ضرور کر رہی ہیں، تو اگر ہمیں پتہ لگا کہ ان کو آنسر مل گیا ہے تو ہم وہ جواب ضرور آپ تک پہنچائیں گے۔
میرے سمے تمام سننے والے ضرور اس چیز کا انتظار کریں گے، اور میں جس طرح پہلے بھی بتانا چاہ رہی تھی کہ میرے بالوں کا بھی اسی طرح ایشو ہے جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ بال گر رہے ہیں لیکن ساتھ میں نئے بال بھی آ رہے ہیں۔ آگے آنے والے کچھ سالوں میں پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے بالوں کا، کیونکہ اتنے کیمیکلز اور شیمپوز وغیرہ استعمال کرنے کے بعد ان کا بہت ہی برا حال ہو رہا ہے۔
بالکل، اور جہاں تک بالوں کی گروتھ کا سائیکل ہے تو وہ میں نے پڑھا ہے اور اس سے یہ چیز مجھے معلوم ہوئی ہے کہ بال دو سٹیجز میں بڑھتے ہیں، ایک تو بال گرو کرتا ہے اور کچھ سال تک گرو کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ریسٹ کرتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، تو ہوتا اس طرح ہے کہ سر پہ مسلسل بال ریسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نئے بھی گرو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سائیکل میں بھی اگر کہیں کچھ مسئلہ ہو جائے تو اس سے بھی بال یقیناً کمزور محسوس ہوتے ہیں اور تعداد میں کم محسوس ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھے یہ مسئلہ آج کل کتنا پریشان کر رہا ہے، کیونکہ میں اس کے بارے میں کافی کچھ پڑھ رہی ہوں۔ اور ونس اگین نگت، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ رپورٹ شامل کی اور ہم سب کی معلومات میں ہی اضافہ کیا۔
ضرور، ہم آگے بھی کوشش کریں گے جو لوگوں کے مسئلے ہیں ان کے اوپر بات چیت کریں اور ان کو معلومات دیتے رہیں، لیکن فی الوقت پروگرام میں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network پر۔
ویلکم بیک، اب ہم پہنچ چکے ہیں پروگرام صدائے جہاں کے آخری حصے میں، اور اس حصے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ ثقافت کے کچھ پہلو بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو جناب، پہلے چلتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں، اور سبھی جانتے ہیں ویڈیو گیمز کھیلنے کا شوق بہت سے بچوں کو ہوتا ہے اور بعض بچوں کا یہ شوق جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یورپی ملک آئرلینڈ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے سے بچوں کی پڑھائی میں کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے، لیکن کیا اس کا الزام بچوں کو دینا چاہیے یا ویڈیو گیمز بنانے والی کمپنیوں کو؟ بچوں کی تعلیمی کارکردگی اور ویڈیو گیمز کے درمیان تعلق کے بارے میں کی جانے والی اس تحقیق کی تفصیلات آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی بہجت جلانی۔
ایک نئے مطالعاتی جائزے سے پتا چلا ہے کہ کمپیوٹر گیمز کھیلنے کے لیے زیادہ وقت خرچ کرنے والے بچوں کی اسکول میں کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے. برطانیہ میں نیشنل چلڈرنز بیورو ناردرن آئرلینڈ نے ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کمپیوٹر کے زیادہ استعمال سے امتحان میں اچھے درجات حاصل کرنے کے امکانات میں رکاوٹ پڑتی ہے. وائس آف امریکا کی زلتسکا ہوک کی رپورٹ کے مطابق آج کل کے ڈیجیٹل دور میں کمپیوٹر کی ہنرمندی قابل خواہش صلاحیت ہے اور کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے سے بچوں کی اسی صلاحیت اور ہنرمندی میں اضافہ بھی ہوتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ایسا نہ کیا جائے, اور یہ انتباہ جاری کیا ہے سائنسدانوں نے. برطانیہ میں اسی سلسلے میں ایک جائزہ مرتب کیا گیا جس میں 2 سال تک 600 طالب علموں پر تجربات کیے گئے, اور یہی معلوم ہوا کہ جن طالب علموں نے ہفتے میں ایک بار سے بھی کم کمپیوٹر گیمز کھیلے ہیں ان کے گریڈز اسکول میں ان بچوں کے مقابلے میں کہیں بہتر رہے جو روزانہ 2 بار یا پھر اکثر کمپیوٹر گیمز کھیلتے تھے. نیشنل چلڈرنز بیورو ناردرن آئرلینڈ کی سیلین میکس ٹارویک کہتی ہیں,
It was clear that social media didn't have any impact. I think that's more because social media.
نیشنل چلڈرنز بیورو ناردرن آئرلینڈ کی سیلین میسٹراوک کہتی ہیں کہ یہ واضح تھا کہ سوشل میڈیا کا کوئی تو اثر مرتب ہوگا. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہر بچے کی زندگی کا ایک ناگزیر حصہ بن چکا ہے. یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. والدین کی شکایت یہ ہے کہ بچوں کو کمپیوٹر گیمز سے الگ رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. بعض والدین تو اپنے بچوں کے لیے اس سلسلے میں طبی مدد حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے عادی ہو جانا یا اڈکشن قرار دیتے ہیں. جائزاتی مطالعے میں اڈکشن کے حوالے سے تو اس مسئلے کا جائزہ نہیں لیا گیا, لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ کمپیوٹر گیمز کی وجہ سے بچے دیر تک سوتے نہیں جس سے وہ تھک جاتے ہیں اور اگلے دن اسکول میں توجہ دینے کے اہل نہیں ہوتے. لندن میں کمپیوٹر گیمز فروخت کرنے والے ایک اسٹور کے مالک کا کہنا ہے کہ پرانی گیمز اور نئی گیمز میں فرق بھی ہے.
The ability to make games like a lot more bigger, a lot more detailed, a lot more intricate is here now.
اسٹور کے مالک مارک سٹارکی کہتے ہیں کہ گیمز تیار کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اب گیمز میں کئی تفصیلات اور جزیات شامل کر دی گئی ہیں. ان گیمز میں انہی نئے عوامل کی وجہ سے بچے زیادہ دیر تک ان پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ وہ کہانی کے اگلے حصے کے منتظر رہتے ہیں. آگے کیا ہونے والا ہے وہ اسے دیکھنے کے خواہاں ہوتے ہیں. پرانے گیمز میں محض ہاتھ اور آنکھ میں ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ رفتار, وقت اور رد عمل پر دھیان ہوتا تھا, جبکہ تخیل کا اس حد تک عمل دخل نہیں رہتا تھا جتنا ان نئے گیمز میں ہے. کھیل تیار کرنے والی صنعت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گیمز اور ایڈکشن یعنی بیماری کی حد تک عادی ہو جانے میں کوئی رابطہ نہیں جس کا ثبوت فراہم کیا جا سکے, لیکن نئے مطالعاتی جائزے سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اسکول میں بچوں کی کارکردگی اور کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے کے درمیان کسی تعلق کو ثابت کرنے میں ابھی مزید تحقیق کرنا ضروری ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا سے آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی. اب ہم بات کریں گے عہد ساز شاعر احمد ندیم قاسمی کے بارے میں. احمد ندیم قاسمی شاعر, افسانہ نگار, صحافی, مدیر اور کالم نگار تھے, لیکن انہیں افسانہ اور شاعری سے شہرت ملی. انہوں نے 50 سے زائد کتابیں لکھی. ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارے امتیاز سے نوازا. گزشتہ دنوں احمد ندیم قاسمی کی 100ویں سالگرہ منائی گئی. اس موقع پر ان کی ادبی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس سے احمد ندیم قاسمی کی 100 سالہ یوم پیدائش کی تقریبات کا بھی آغاز ہو گیا ہے. اس تقریب کا احوال سنا رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک سے مبشر ملک.
پاکستان کے نامور شاعر احمد ندیم قاسمی کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکادمی ادبیات پاکستان نے حالیہ دنوں ایک تقریب کا انعقاد کیا, جس کا عنوان بیاد احمد ندیم قاسمی رکھا گیا. اس تقریب میں پاکستان بھر سے کثیر تعداد میں شعراء نے شرکت کی اور اپنا اپنا کلام پڑھ کر سنایا.
نہیں محروم کوئی بھی زبان سے, مگر حالات باہر ہیں بیان سے.
محبت وہ بھی دشمن دیش کی اس غیر مذہب سے, دل کافر تیری تو اب طرف داری بھی مشکل ہے.
شجر ہے سارے ہی ساکن, ہوا ہے اور طرف, میں اور سمت کھڑی ہوں, خدا ہے اور طرف.
اس موقع پر اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر محمد قاسم بوگیو نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پروگرام کے انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ عمر ادیم قاسمی ایک عہد ساز شخصیت تھے، وہ ایک استاد شاعر کی حیثیت میں آگے بڑھے اور بہت سے ادیبوں اور شعرا کو انہوں نے درست کیا، ان کی تربیت کی۔ یقیناً اس بڑے آدمی کی جب 100 سالہ یوم پیدائش ہے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ذکر سارا سال کم سے کم وہ رہے جس میں وہ 100 سال کے ہوتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے جو بھی تقریبات ہوں گی، کچھ تقریبات ان سے منسوب کی جائیں گی، کچھ تقریبات ان پہ ہوں گی، جب ہم کوئی کتاب چھاپیں گے تو یہ بھی وہی کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہ ایسا ہی ایک سلسلہ ہے جو پورا سال ہم جاری رکھیں گے۔
اس تقریب کی صدارت پاکستان کے ممتاز شاعر حلیم قریشی نے کی۔ انہوں نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے تمام ادبی حلقے ندیم صدی منا رہے ہیں، اس کا مقصد احمد ندیم قاسمی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔
یہ ایک ٹریبیوٹ ہے ندیم صاحب کے، جتنا بھی انہوں نے کام کیا ہے ادبی اس کو۔ ندیم صاحب جو ہے انہوں نے 3 نسلوں میں وقت گزارا ہے، 3 نسلوں کی انہوں نے تربیت کی ہے۔ اب جو نئی نسل ہے وہ ذرا تھوڑی سی کتابوں سے دور ہے، تو چونکہ وہ کتابوں سے دور ہے اس لیے انویر ہے۔ قاسمی صاحب کی جو شخصیت اور ان کا جو ادبی کام ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اگر ہماری جو نوجوان نسل ہے اگر ان کے افسانے اور ان کی شاعری پڑھیں تو انہیں بالکل ایک نیا رخ نظر آئے گا جس میں پاکستانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔
بیاد احمد ندیم قاسمی سیمینار اور مشاہرے کے مہمان خصوصی بیرسٹر ظفر اللہ خان، جو وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے معاون خصوصی ہیں۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
احمد ندیم قاسمی کی سب سے اہم بات جو مجھے پسند آتی ہے وہ ان کی ہمہ جہتی ہے۔ عام طور پہ آدمی یا نثر لکھتا ہے یا شعر کہتا ہے، یہ بیک وقت دونوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ افسانہ لکھیں تو ماشاءاللہ آپ کہہ سکتے ہیں یقیناً کہ ان کا نام بڑوں میں شمار ہے، پھر جب وہ شہری میں آتے ہیں تو پھر بھی آپ دیکھ لیں تو شہری میں بھی ان کے ہاں ایک جمع تضادین ہے، وہ یہ کہ نظم بھی کہہ لیتے ہیں غزل بھی کہہ لیتے ہیں، یہ بھی عام طور پہ تھوڑا مشکل ہے، اور پھر ساتھ کے ساتھ صحافت کرنا، اخبار کی ادارت کرنا، یہ بھی مشکل کام ہے۔ تو غالباً ان میں یہ خوبی تھی کہ یہ اپنے ہاں یہ چیزیں اکٹھی کر پاتے تھے۔
اس تقریب کے موقع پر نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے 2 کتب، احمد ندیم قاسمی کی منتخب غزلیں اور احمد ندیم قاسمی کے منتخب افسانے بھی پیش کی گئیں۔ بیاد احمد ندیم قاسمی سیمینار اور مشاعرے میں جہاں نامور شعراء نے شرکت کی، وہاں احمد ندیم قاسمی کی صاحبزادی ناہید قاسمی بھی شریک ہوئیں۔ تقریب کے بعد ریڈیو نیوز نیٹورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
بیٹی کی حیثیت سے بھی خوش ہوں اور ایک ادب کے طالب علم کی حیثیت سے بھی بہت خوش ہوں، اور ایک پاکستانی کے حیثیت سے بھی خوش ہوں، اور اس لیے کہ قدر کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ نوجوان نسل تک وہ پیغام پہنچے گا جو ندیم پہنچانا چاہتے تھے، یعنی امید کا پیغام اور خیر کی تلاش۔ تو یہ 2 چیزیں اگر ہم اپنے اگلی نسل کو منتقل کر دیں تو یہ تو بہت بڑا کام ہوگا۔ انہوں نے ندیم صدی کا آغاز بہت پروقار طریقے سے پورے پاکستان میں کیا ہے، تو باقی دنیا بھر میں بھی یہ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ اور مزید اچھے پروگرام ہوں گے۔
اکادمی ادبیات پاکستان نے 19 نومبر 2016 تک احمد ندیم قاسمی کی یاد میں مختلف تقریبات کے انعقاد کے ساتھ ساتھ کتب کی اشاعت کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے مبشر ملک۔
جی، ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ ہم نے سنی، اور اب ہم آپ کے لیے پیش کرنے لگے ہیں آج کے شو کی آخری رپورٹ، اور اسے شروع کرنے سے پہلے میں صرف یہی کہوں گی کہ مونچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ اور جناب، یہ میرا ماننا نہیں ہے بلکہ یہ تو بات عام کہی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب امریکہ میں بھی مونچھیں یا داڑھی رکھنا عام ہوا کرتا تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ رواج بالکل ختم ہو گیا۔ اب جس طرح خواتین کے فیشن ہر کچھ برسوں کے بعد دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، اسی طرح امریکہ میں اب مردوں میں چہرے کے بال اگانے کے رواج نے بھی ایک مرتبہ پھر مقبولیت حاصل کر لی ہے، اور اب تو ان کے لیے مقابلے بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل کی یہ دلچسپ رپورٹ۔
امریکہ میں ہر رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں، لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، اپنی ثقافت اور رسم و رواج کے مطابق فیشن کرتے ہیں، اور یوں امریکی معاشرے کو رنگا رنگ بناتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم فیشن کی بات کرتے ہیں تو حوالہ خواتین کا ہی ہوتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں فیشن صرف خواتین کی میراث نہیں، اور نہ ہی فیشن صرف لباس تک محدود ہے، اس کا حلقہ بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ مرد حضرات بھی لباس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے نت نئے فیشن اختیار کرتے ہیں، کبھی بالکل جدید اور کبھی جدید اور قدیم کی آمیزش۔ نیو یارک میں ایک مقابلے کے لیے تیاریوں کا آغاز شروع کیا گیا جس میں شرکا کو مونچھوں اور داڑھی کے مختلف نمونوں کے درمیان مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلے کے شرکا لمبی اور چھوٹی مونچھوں اور مختلف ڈیزائن کی داڑھیوں کے ساتھ سڑکوں پر دکھائی دیے، جس میں مختلف عمروں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حصہ لیا۔ کسی کی کالی داڑھی تھی تو کسی کی سفید، اور حتیٰ کہ بعض لوگوں کی داڑھی اور مونچھیں سرخ رنگ کی تھیں۔ کئی افراد نے تو فلموں اور ڈراموں سے متاثر ہو کر مونچھیں اور داڑیاں خوب دراز کی ہوئی تھیں۔ اپنا اپنا شوق ہے۔ مقابلے میں شریک مینیسوٹا سے تعلق رکھنے والے ایم جی جانسن، جنہوں نے اپنی مونچھوں کو اتنا بڑھا رکھا تھا کہ ان کے چہرے پر بس مونچھیں ہی مونچھیں نظر آ رہی تھیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اپنی مونچھوں کو بڑھانا شروع کیا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایسی دکھائی دیں گی۔ مجھے اب یہ بہت پسند ہیں، میں نے ایک کوشش کی ہے۔ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ فلوریڈا سے آئے ڈیوڈ میکلیور کہتے ہیں،
It's a hobby. You know, some people go fishing and hunting and running and I grow my beard.
یہ ایک شوق کی طرح ہے۔ کچھ لوگ ماہی گیری کرتے ہیں، کچھ شکار کا شوق رکھتے ہیں، کچھ دوڑ میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن میرا شوق داڑھی بڑھانا ہے۔ یہ افراد 18 مختلف کیٹیگری میں مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں جو آئندہ برس تیاری کے ساتھ یہاں واپس آئیں گے۔ تو سامعین، یہ شوق صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مردوں میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے بہت سے افراد ہیں جو داڑیاں اور مونچھیں لمبی رکھنے کے شوقین ہیں یا انہیں مختلف طرز کا بناتے ہیں جو دیکھنے والوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتے ہیں۔ پہلے پہل داڑیاں اور مونچھیں لمبی رکھنے کا رواج قبائلی علاقہ جات، پہاڑی علاقوں یا دور دراز کے علاقوں میں ہی پایا جاتا تھا، لیکن آج کل آپ شہروں میں بھی زیادہ تر ایسے نوجوان افراد دیکھیں گے جو اس طرح کا فیشن کرتے ہیں۔ تاہم اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، آپ جب چاہیں سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال لمبے چھوٹے کر سکتے ہیں، آخر گھر کی کھیتی جو ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ داڑھی مونچھوں کے اگلے مقابلے کو کون جیتے گا اور کون اس میں نت نئے اضافے کرے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی سامعین، رپورٹ آپ نے سنی نیو یارک میں داڑھی اور مونچھ رکھنے کے ایک مقابلے کے بارے میں۔ اور یہاں نگت میں یہ بتانا چاہوں گی کہ امریکہ میں نومبر کا مہینہ جو ہے وہ مردوں میں کولن یا بڑی آنت کے کینسر سے بچاؤ کے لیے آگہی کے مہینے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے پچھلے کچھ سالوں سے یہاں نومبر کو نو شیو نومبر کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ کہ بہت سے مرد حضرات اس دوران داڑھی یا مونچھیں رکھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ کہنا ہے کہ اگر داڑھی اور مونچھ مردانگی کی نشانی ہے تو پھر مردوں کی صحت کے ایسے پہلوؤں پر بات کرنا بھی مردانگی کی علامت ہے جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ عام طور پر شرماتے ہیں۔ تو جناب، ایک ایسا ٹرینڈ جو صرف فیشن کے طور پہ واپس آ رہا ہے، اس کو لوگوں کے لیے آگہی پھیلانے کے ایک طریقے کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ نے یہ رپورٹ انجوائے کی۔
بالکل بالکل انجوائے کی ہوگی، مجھے بہت مزہ آیا رپورٹ سن کے۔ تو ہمارے سامعین نے بھی ضرور انجوائے کیا ہوگا، اور اس حوالے سے وہ بتانا بھی چاہیں تو ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارا خط لکھنے کا پتہ ہے، پروگرام سدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پر کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کا پتہ آپ کو سارا بتائیں گی۔
جی بالکل، سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر۔ یہاں پہ آپ ہمارے پچھلے تمام شو سن بھی سکتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں اپنی فیڈ بیک فوراً دے سکتے ہیں۔
پروگرام میں یہاں پر لیں گے آپ سے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نگہت امان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے بھی سارا زمان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست۔